رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا یکم رمضان المبارک کو محفل ان سے باقرآن سے خطاب 2 مارچ 2025۔
نخستین تلاوت نورانی و قرآنی این محفل قرآنی رو داشته باشند. ایشان تلاوت
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سیما بقیت اللہ فی الارضین۔
پروردگار عالم کا شکر گزار ہوں کہ ایک بار پھر اس خوبصورت اور شیرین جلسے میں آپ حضرات کے دیدار اور دل نشین تلاوت سننے کا موقع ملا۔ میں قاریان قرآن کریم کی تعداد میں مسلسل اضافے پر بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں حمد و شکر ادا کرتا ہوں۔ آج ہماری آنکھوں اور سماعت دونوں کی نوازش ہوئی، اور واقعی مختلف شہروں سے آنے والے مختلف عمر کے قاریان محترم کی تلاوت و قرآت قرآن کریم سے ہم نے استفادہ کیا۔ جناب آقا روحانی نجات کو دیکھ کر بھی بہت خوشی ہوئی۔ تقریباً 40 برس سے زائد عرصے کے بعد ان کی تلاوت سنی۔ اس وقت جوانی کے ایام میں ان کی آواز بہت اچھی تھی، جب یہ آقا مختاری کے شاگرد تھے۔ اللہ تعالیٰ آقا مختاری پر رحمت نازل فرمائے۔ ان کی وہ شاندار آواز الحمدللہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک کی آمد کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ واقعی مومنین اور عید عظیم کے قدر شناسوں کے لیے یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اس مہینے کو ایرانی عوام اور آپ سب کے لیے حقیقی معنی میں مبارک قرار دے۔ میری نظر میں اہم یہ ہے کہ ہم معاشرے کو پہلے درجے میں، خود اپنے معاشرے کو قرآن کریم کے چشمہ لا یزال سے سیراب کریں۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہماری انفرادی زندگی میں بھی، ہمارے کردار میں بھی، اور ہماری رفتار میں بھی ایسے نقائص درپیش ہیں جو قرآن کریم کی مدد سے برطرف ہو سکتے ہیں۔ ہماری اجتماعی زندگی میں بھی اس زندگی کا ایک حصہ اندرون معاشرہ سے ربط رکھتا ہے۔ اپنے روابط میں، اپنے باہمی تعاون میں، اپنے افہام و تفہیم میں، دو طرفہ محبتوں میں، جس کے ایک حصے میں ہمیں معاشرے سے باہر کے حالات کا سامنا بھی ہوتا ہے، ان سب زندگیوں میں ہمیں ایسی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کہ ان مصیبتوں کو قرآن کریم کے ذریعے برطرف کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم اس میدان میں ہماری رہنمائی اور مدد کر سکتا ہے۔ معاشرے سے باہر کی دنیا سے رابطے کے سلسلے میں آج ایرانی قوم کو طاقتور کافرین و منافقین کے ایک وسیع محاذ کا سامنا ہے۔ صورتحال یہ ہے، ہمیں اقوام سے کوئی مشکل نہیں ہے، اقوام ایک دوسرے سے برادرانہ تعلق رکھتی ہیں، اور اگر غیر ہیں تب بھی ایک دوسرے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ وہ جن کا سروکار دوسرے ملکوں اور اقوام سے ہے وہ طاقتور عناصر ہیں۔ ہم ان ممالک میں سے ہیں جنہیں ان طاقتوروں کے ایک وسیع محاذ کا سامنا ہے، ان سے کس طرح پیش آئیں؟ قرآن کریم ان کے ساتھ پیش آنے کے طریقے اپنے پاس رکھتا ہے۔ اس مرحلے میں بھی جب ہمارے لیے ان سے بات کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس مرحلے میں بھی جس میں ہاتھ ملانا پڑتا ہے، اور اس مرحلے میں بھی جس میں ہمارے لیے انہیں مکار و سید کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس مرحلے میں بھی جب شمشیر نکالنا لازم ہو جاتا ہے، ان تمام مراحل میں قرآن کریم نے ہمارے طرز عمل کا تعین کر دیا ہے۔ معاشرے کے اندر سماجی مسائل کے حوالے سے، ارتباط اور تعلقات کے مسائل کے سلسلے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل میں اسلام، توحید، توحیدی تعلیمات اور اللہ سے رابطے کے بعد سب سے زیادہ عدل و انصاف کو، سماجی انصاف کو اہمیت دیتا ہے۔ پیغمبران خدا نے توحید کے بعد جتنی دعوت عدل و انصاف کی دی ہے اور اتنی کسی اور چیز کی دعوت نہیں دی ہے۔ سماجی انصاف کے میدان میں بھی ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، اس کا رائے حل بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ اپنی ذاتی امور میں، ذاتی احوال میں ہمیں اخلاقی اور نفسیاتی بیماریوں کا سامنا ہے، حسد پایا جاتا ہے، بخل پایا جاتا ہے، بدگمانیاں پائی جاتی ہیں، سستی و کاہلی پائی جاتی ہے، ہوا و ہوس پائی جاتی ہے، خود پسندی پائی جاتی ہے، اجتماعی مفادات پر ہم اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اور ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، کچھ جگہوں پر ہم نے پیش رفت بھی کی ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بیماریاں بھی موجود ہیں۔ ان کا علاج قرآن کریم میں موجود ہے۔ اگر تلاوت قرآن صحیح ہو تو اس حوالے سے بھی مختصر عرض کروں گا، اگر تلاوت قرآن صحیح ہو تو سنی جائے گی اور یہ امراض برطرف ہو جائیں گے۔ قرآن کریم ہمارے سامنے علاج بھی پیش کرتا ہے، غور سے توجہ فرمائیں، ہمارے سامنے علاج بھی پیش کرتا ہے، ہمیں راستہ بھی دکھاتا ہے، اور ہمارے اندر جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ اہم ہے۔ بہت سے ہیں جن کا راستہ بلند ہے لیکن ان کے اندر جذبہ نہیں ہے، اور فکری و اخلاقی نظام ان کے اندر جذبہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ قرآن جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جب قرآن کی اچھی طرح تلاوت کی جائے، اس کو اچھی طرح سنا جائے، اور اچھی طرح سے اس پر غور کیا جائے، تو اس کا یہ عظیم فائدہ ہوگا کہ یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ خود قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات، آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ آیات کی تلاوت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ یزکیہم، جو یہ آیات کی تلاوت کی جا رہی ہیں اس سے تزکیہ ہوتا ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ یعنی دل اور روح کو شفا ملتی ہے۔ تزکیے کا مطلب یہ ہے، انسان کا دل، انسان کی روح، انسان کی جان کو ان بیماریوں سے، جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا گیا، شفا ملتی ہے۔ یہ ہے تزکیہ۔ قرآن کریم یہ کام کرتا ہے، تلاوت قرآن تزکیہ کرتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب اس انفرادی اور اجتماعی زندگی سے عبارت ہے۔ اسی کو خداوند عالم نے قرآنی اور دینی تعبیرات میں حق کا نام دیا ہے۔ کتاب یعنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا مجموعی پیکر، انفرادی اور اجتماعی زندگی کی شکل۔ وہ مجموعہ ہے کہ کتاب دوسرے الفاظ میں اس کو بیان کرتی ہے اور اس کی ضامن ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت کیا ہے؟ حقائق عالم وجود کی شناخت اور معرفت، کہ انسان حقائق عالم وجود کو پہچانے۔ تلاوت کتاب ہمیں یہ بات سکھاتی ہے، یتلو علیہم، پیغمبر عوام کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ یہ چند کام انجام پائیں، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ قاریان قرآن کریم، وہی پیغمبر کا کام انجام دیتے ہیں۔ آپ بھی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت پیغمبروں کا کام ہے۔ تلاوت قرآن اس قدر اہمیت رکھتی ہے، یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ آپ قرآنی مفاہیم کو لوگوں کے فکری مسلمات میں تبدیل کر دیں۔ قرآن کریم میں ہزاروں اہم عناوین اور ابواب ہیں، مثال کے طور پر لِيَقُومُ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، یا خُذُ الْعَفْوَ، یا اُذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، یہ سب ایک عنوان اور باب ہیں۔ آپ کا ایک فریضہ اور آپ کی تلاوت کا ایک کام اگر صحیح طور پر انجام پائے، یہ ہے کہ ان مفاہیم کو معاشرے کے فکری مسلمات میں تبدیل کر دیتی ہیں، اور معاشرے میں یہ باتیں اپنی جگہ بنا لیتی ہیں کہ عدل کے ذریعے قیام کرنا چاہیے، ذکر خدا ہونا چاہیے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، بھائیوں کے درمیان عفو درگزر ہونا چاہیے، خذ العف فلیقاتلوا فی سبیل اللہ، اور دیگر مفاہیم جو قرآن کریم میں موجود ہیں۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، قرآن کریم میں ہزاروں عناوین اور ابواب موجود ہیں جو لوگوں کی عام فکر اور نظریے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہ کام کون سی چیز کرتی ہے؟ اچھی تلاوت سے عوام کی قرآنی تعلیم بڑھتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح سوچنے لگتے ہیں جس طرح قرآن کریم نے حکم دیا ہے۔ عام طور پر انسان جس طرح سوچتا ہے اسی طرح عمل بھی کرتا ہے، اسی طرح آگے بھی بڑھتا ہے اور چلتا ہے۔ بنابراین تلاوت و قرآت قرآن کریم، وہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس کی اہمیت یہ ہے، وہ ایسا معجزہ کرتی ہے، اتنا بڑا کام کرتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ کام آداب تلاوت کی پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ یہ وہ بات ہے جو آپ کی ذمہ داری سنگین تر کر دیتی ہے۔ آداب تلاوت کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو چاہے گھر کے اندر ہوں یا لوگوں کے درمیان، یہاں یا کہیں بھی، یہ سمجھیں کہ خدا کے سامنے ہیں، اللہ کے حاضر حضور ہیں اور اس سے بات کر رہے ہیں۔ اس بات پر توجہ رکھیں کہ اللہ کے حضور بیٹھے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں اور اس کی باتیں ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اس سے آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا، یہ بہت اہم ہے۔ پہلا ادب یہ ہوا، قرآن کریم کو اس کے معنی پر توجہ رکھتے ہوئے پڑھیں۔ میں نے آج دیکھا کہ بعض برادران نے اس کی اچھی طرح رعایت کی اور تلاوت معانی پر توجہ کے ساتھ انجام پائی۔ بعض اوقات معانی پر توجہ نہیں ہوتی تو تلاوت بے تاثیر ثابت ہو جاتی ہے۔ معانی پر توجہ ہو اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے گلے سے کون سی حقیقت باہر آ رہی ہے، معانی پر توجہ کا مطلب یہ ہے، تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی عرب ہو اور عربی اس کی مادری زبان ہو، لیکن اس کی توجہ اس بات پر نہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اہم ہے کہ ہم یہ جانتے ہوں کہ کیا کہہ رہے ہیں، معانی پر توجہ کا مطلب یہ ہے، اور قرآن کریم کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کریں۔ البتہ ہمارے درمیان رائج آج کی اصطلاح میں ترتیل انہی تلاوتوں کو کہتے ہیں جو ان قرآنی جلسوں میں چند افراد بیٹھتے ہیں اور ترتیل سے تلاوت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ترتیل سے قرآن پڑھتے ہیں، ترتیل یہ نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے تدبر کے ساتھ ٹہر ٹہر کے پڑھا جائے۔ وقرآنا فرقناہ لتقرأہ، ترتیل یہ ہے۔ ترتیل ایک معنوی چیز ہے، یہ جانیں کہ کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، سامنے والے کو کیا اور کس قلبی جذبات کے ساتھ دے رہے ہیں، یہ بھی اہم ہے۔ اس طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے، ترتیل یہ ہے۔ البتہ اس وقت قاریان قرآن اور لوگوں کے درمیان جنہوں نے قرآت کے بارے میں لکھا ہے، جو بات رائج ہے وہ تحقیق کی صورت میں یا تدویر کی صورت میں یا حدر کی صورت میں تلاوت کرنا ہے۔ تدویر وہی حد وسط ہے، یہ وہی چیز ہے جس کو ہم آج ترتیل کہتے ہیں۔ اس کا علمی اور تکنیکی نام تدویر ہے، اس سے بالاتر تحقیق ہے۔ یہ وہی تلاوت ہے جو آپ کرتے ہیں، اور اس سے نچلی سطح حدر یا تحدیر ہے، جو تیز رفتاری اور سرعت کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے۔ اگر قرآن اس معنی میں جو میں نے عرض کیا، اس معنی میں نہیں جو رائج ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا اثر ہوگا۔ یہاں میں ذیل میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اسی تدویر کی شکل میں، جس کو ہم ترتیل کہتے ہیں، قرآن پڑھنا بہت اہم کام ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ جو آج رائج ہے پورے ملک میں، مشہد میں، قم میں، جمکران میں، خوزستان میں، اہواز میں، طبس میں اور ہر جگہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور ٹی وی پر اس کو نشر کرتے ہیں، یہ کام بہت اہم ہے، بہت اچھا ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ مختلف قاریان قرآن آتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تجوید کے ساتھ، وقف کے ساتھ، صحیح ابتدا کے ساتھ، حروف صحیح مخارج سے خوبصورتی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو مجھے جو غیر معمولی خوشی ہوتی ہے، شاید میں اپنی اس کیفیت کی تصویر کشی نہ کر سکوں، لیکن یہ تلاوت بہت غیر معمولی اور بہت اچھی ہے۔ جتنا رائج ہو اتنا اچھا ہے، لیکن بہرحال ترتیل کے جو معنی میں نے بیان کیے، اس معنی کے ساتھ تلاوت مؤثر واقع ہوگی۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ تلاوت سے قاری کا پہلا مقصد خود اپنی بہرہ مندی ہونا چاہیے، خود اپنے لیے استفادہ ہونا چاہیے۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو پہلے درجے میں یہ بات مد نظر رکھیں کہ خود بہرہ مند ہوں، خود استفادہ کریں، اس کے بعد دوسرے درجے میں مخاطبین کو مستفید کریں، اور تیسرے درجے میں قرآن کے شایان نشان لفظی اور قلبی آراستگی پیش کریں۔ یہ جو اچھی آواز میں، بہترین اور خوبصورت آواز میں، اچھے لہن میں قرآن پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے میں دیکھتا ہوں کہ جن لوگوں کی اس طرح کی تلاوت ٹیلی ویژن پر نشر ہوتی ہے، ان کا لہن تقلیدی نہیں ہے، ان کا لہن اپنا ہے، جو خود انہوں نے اختراع کیا ہے۔ پرانے زمانے میں، اوائل انقلاب اسلامی میں، ہمارے قاریان قرآن مشہور مصری قاریوں کی تقلید کیا کرتے تھے، مصطفیٰ اسماعیل کی یا منشاوی وغیرہ کی تقلید کرتے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ البتہ تقلید میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر کوئی کسی اچھے قاری کی آواز کی اور لہن کی تقلید کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن آج الحمدللہ ہمارے ملک میں قاریان قرآن خود لہن ایجاد کرتے ہیں، اس کا ہم بعض قاریان قرآن میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ بہرحال پہلے درجے میں تلاوت سے آپ کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ آپ خود اس سے متاثر ہوں، اور بعد کے درجے میں مخاطب کو متاثر کرنا مقصود ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہو تو سننے والے میں خضوع و خشوع پیدا ہوگا۔ تلاوت سننے والے میں خضوع و خشوع پیدا ہونے کا تعلق آپ کی اچھی تلاوت سے ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اچھی تلاوت سننے والے کے دل میں خشوع پیدا کرتی ہے۔ یہ خشوع بہت اہم ہے، اس سے ذکر کی کیفیت وجود میں آتی ہے۔ اذکر اللہ ذکراً کثیرا وسبحہ بکرتاً واصیلا، یہ حالت تسبیح، ذکر اور خشوع کی کیفیت جو تلاوت کے نتیجے میں آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ بہت اہم ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ البتہ ایک مسئلہ ہمارے ملک میں اور دیگر غیر عرب ملکوں میں معانی کا سمجھنا ہے۔ یہ مسئلہ کسی طرح حل ہونا چاہیے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو ہمیں درپیش ہیں۔ البتہ خوش قسمتی سے آج صورتحال بہت مختلف ہو چکی ہے۔ ہمارے قاریان قرآن جب تلاوت کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ معانی پر ان کی توجہ ہے، معانی کو سمجھتے ہیں اور سامنے والے سے بات کرتے ہیں، اس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اوائل انقلاب اسلامی میں ایسا نہیں تھا، تلاوت کرتے تھے لیکن معانی سمجھتے نہیں تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی تلاوت میں وقف اور ابتدا وغیرہ کے لحاظ سے بہت سے نقائص تھے۔ آج الحمدللہ صورتحال بہت اچھی ہے، لیکن یہ بات عام ہونی چاہیے۔ یعنی آپ کی تلاوت سننے والے کو بھی جب وہ سنیں تو اس کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، چاہے کلی طور پہ ہی سمجھ میں آ جائے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام محکمہ تعلیم و تربیت، ادارہ تبلیغات اسلامی اور قرآن سے متعلق اداروں کا ہے کہ جو قرآنی علوم میں کام کر رہے ہیں انہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے اس کے لیے کون سا طریقہ کار اپنائیں۔ اس کا ایک راستہ ترجمہ لکھنا بھی ہے، لکھا جا رہا ہے اور بہت اچھا لکھا جا رہا ہے۔ دوسرے راستے بھی ہیں جن کا پتہ لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ قاری کی سیرت اور اس کے قلب کی بات ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ قاری کی ضروری شرائط کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ قاری کی ظاہری شکل و صورت بھی اہم ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی حالت بھلے لوگوں کی ہونی چاہیے۔ ابتدائی انقلاب اسلامی میں جو قاری بھی کسی ملک سے یہاں آنا چاہتا تھا، اس کے لیے پہلی شرط جو ہم نے رکھی تھی یہ تھی کہ اس کی داڑھی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے ہاں داڑھی نہ رکھنا حرام نہیں ہے۔ وہ داڑھی نہیں رکھتے، مولوی ہیں لیکن داڑھی نہیں ہے۔ ہم یہ شرط عائد کرتے تھے کہ آپ تہران آ رہے ہیں، لہٰذا تو داڑھی منڈوانا منع ہے۔ سب اس کو قبول کرتے تھے۔ مجھے ایسا کوئی واقعہ یاد نہیں ہے کہ متعدد قاریان قرآن جو یہاں آئے ہیں ان میں سے کسی نے یہ بات نہ مانی ہو۔ بہت سے قاریان قرآن آئے، نامور اور مشہور قاری آئے، ان میں سے مشہور و معروف قاریان قرآن شاید اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب نے داڑھی رکھی۔ جو لوگ دوسرے ملکوں میں بغیر داڑھی کے تلاوت کرتے تھے وہ یہاں داڑھی رکھ کر آتے تھے۔ لہٰذا خود قاریان قرآن کا نیک ہونا، باعمل ہونا بہت اہم ہے۔ ہمارے اپنے قاریان قرآن کو اس بات کی رعایت کرنی چاہیے، اس لیے کہ داڑھی نیک لوگوں کی شکل ہے، صالحین کی شکل ہے۔ قاریان قرآن کو اس کا لحاظ ضرور کرنا چاہیے، بالخصوص ان قاریان قرآن کو جن کی تلاوت ٹیلی ویژن پر نشر ہوتی ہے یا جو مجمع عام میں، مساجد وغیرہ میں تلاوت کرتے ہیں۔ لباس کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے۔ میں ایک دوست سے جو دیگر ممالک کا سفر کیا کرتے تھے، مختلف ملکوں میں ہمارے قاریان قرآن کی مقبولیت بہت ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے، تعریف ہوتی ہے، اور ہمارے بعض قاریان قرآن ان کا لباس پہنتے ہیں۔ میں نے کہا، کیوں ان کا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ آپ ایرانی ہیں، آپ اپنا سوٹ پہنیں، زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ اوپر سے ایک ابا کندھے پر ڈالیں، یا ان کی ٹوپی پہنتے ہیں ان کا لباس پہنتے ہیں، یا کسی مشہور مصری قاری کا لباس پہنتے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ ان ظاہری باتوں کا خیال رکھیں، یعنی ایرانی ہونا ظاہر ہونا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ قرآت کی شکل ہے۔ حرام لہن نہیں اختیار کرنا چاہیے، اس بات پر توجہ رکھیں۔ میں نے گزشتہ جلسے میں، میرے خیال میں گزشتہ سال تھا، بعض قاریوں کا نام لیا تھا، مجھ سے کہا کہ یہ جن کا آپ نے نام لیا ہے ان کے طرفدار بہت ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کے طرفدار بہت ہیں، ان کا پڑھنا مجھے بھی اچھا لگتا ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح پڑھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ فلاں مصری گانے والے میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ انہی کی طرح ہیں، انہی کی طرح پڑھتے ہیں۔ یہ لہن لہن قرآنی نہیں ہے، دوسرا لہن ہے۔ خوش الحانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی آپ نے جو یہاں پڑھا ہے، یہی ہمارے اچھے قاریان قرآن اور وہ قاریان بھی جو اس سے بھی اچھا پڑھتے ہیں، ان کا لہن بہت اچھا ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت ہی شیریں اور زیبا انداز سے پڑھتے ہیں، جس کو سننا اچھا لگتا ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ لہذا حرام لہن سے پرہیز کیا جا سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تلاوت میں، تقلید میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مقلد کی تربیت کی کوشش کریں، اور اس کام کے لیے ہم مختلف فیسٹیولز اور پروگرام منعقد کریں۔ یہ بات میں نہیں سمجھ سکا ہوں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم مثال کے طور پر یہ ٹریننگ دیں کہ اگر شیخ مصطفیٰ اسماعیل کی طرح تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو یہاں اس طرح پڑھیں۔ اس میں نئی بات کیا ہے؟ اس کو سکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی خود سیکھ لے تو اچھا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ مشہد میں مصطفیٰ اسماعیل کے کیسٹ سب سے پہلے میں لایا، یعنی میرے کہنے پر عرب ملکوں سے لے آئے، اور ہم نے یہ کیسٹ مشہد میں تقسیم کیے۔ مشہد میں مصطفیٰ اسماعیل کو لوگ نہیں جانتے تھے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ان کی قرآت اور تلاوت اچھی لگتی ہے، لیکن یہ کہ ہم اپنے بچے سے کہیں کہ ان کی تقلید کرو یا منشاوی کی تقلید کرو یا احمد شبیب کی تقلید کرو یا کسی اور کی، میرے خیال میں یہ کام زیادہ منطقی نہیں ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ مختلف ادارے مسئلہ قرآن کے ذمہ دار ہیں اور قرآن سے سروکار رکھتے ہیں۔ وزارت ارشاد، اسلامی ہدایت کی وزارت قرآن سے سروکار رکھتی ہے، اور ادارہ تبلیغات اسلامی بھی قرآن سے سروکار رکھتا ہے۔ اوقاف کے ادارے بھی قرآن کریم کے سلسلے میں کام کرتے ہیں۔ ریڈیو ٹیلی ویژن کا ادارہ بھی قرآن کے تعلق سے سرگرم ہے۔ مختلف دیگر ادارے بھی ہیں۔ عوام اور عوامی تنظیمیں بھی اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے سے مل کر کام کریں۔ مل کر کام کرنے کا راستہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی اعلیٰ کونسل تشکیل دی گئی ہے، اس حوالے سے کونسل میں پالیسیاں تیار کرتے ہیں، ان پالیسیوں پر توجہ دیں۔ یہ کام اہم ہے، مفید ہے، یعنی ایسا ہو کہ پورے ملک میں عمر قرآن میں پیش رفت ہو۔ اس حوالے سے مختلف جہتوں اور مسائل پر توجہ دی جائے۔ میں نے دیکھا کہ بعض قرآن کریم کے اساتید نے مذاکرات کیے تھے، ان مذاکرات کی کچھ باتیں مجھ تک پہنچائی گئیں۔ اہم باتیں، قرآن کے مسائل سے متعلق قابل توجہ باتیں، تلاوت وغیرہ کے مسائل میرے علم میں لائے گئے، ان پر توجہ دی گئی، تاکید کی گئی، اہتمام کیا گیا، ان سے استفادہ کیا جائے۔ خاص طور پر ریڈیو ٹیلی ویژن کے ادارے کو قرآن کے حوالے سے انجام دیے جانے والے قابل فخر کارناموں کا استقبال کرنا چاہیے، یعنی اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ واقعی تلاوت قرآن کریم کے سلسلے میں ہم نے بڑے کام کیے ہیں، بہت اچھی پروڈکشن، ممتاز کارنامے موجود ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور استفادے کے لیے عوام کے اختیار میں قرار دیا جائے۔ خوش قسمتی سے قرآن کے لحاظ سے ملک میں تیز رفتار ترقی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں زیادہ رفتار کے ساتھ ترقی ہوئی ہے، یعنی وہ ملک جس میں قرآن کو الگ کر دیا گیا تھا، محدود کر دیا گیا تھا، بڑے شہروں میں ایک دو تین یا پانچ جلسے قرآن ہوتے تھے، جن میں زیادہ سے زیادہ چھ یا سات قاری ایسے شریک ہوتے تھے جو اچھی تلاوت کرتے تھے، تجوید کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ آج اسی ملک میں خوش قسمتی سے اس ملک میں چھوٹے شہروں میں، حتیٰ دیہی بستیوں میں بھی بہت اچھے قاریان قرآن موجود ہیں جو ممتاز ہیں اور بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے امتیازات ہیں، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسلامی جمہوریہ ایران قرآن کے لحاظ سے کچھ نہیں کر سکا۔ نہیں، الحمدللہ بہت اچھا کام ہوا ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن جو نکات میں نے عرض کیے ہیں ان پر توجہ دی جائے۔ یعنی اہم یہ ہے کہ چشمہ معنوی قرآن عوام کے افکار میں بہنا چاہیے، لوگوں کے دلوں میں اور ان کے عمل میں جلوہ فگن ہونا چاہیے، یہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کو، ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس جلسے کی تشکیل پر شکر گزار ہوں، ناظم جلسہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت اچھی طرح نظامت کی، جن لوگوں نے تلاوت کی ہے ان میں سے ایک ایک فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سب کامیاب و کامران ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔